پاک ہو جائیں، نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، طبیعت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، ماحول کی جو گندی سزائیں ہم پر مسلط ہیں اور جن کے تاثر سے ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، ان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. اللہ کی یاد سے، غفلت کی وجہ سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اس کے تسلط سے غلط کام ہوتے رہتے ہیں، اس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. ایک اللہ کی غلامی میں دل آ جائے، جب ایک اللہ کی غلامی میں آ جائے گا، اللہ کی ہر اطاعت محبوب ہوگی، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کی اندر میں استعداد آئے گی. تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ جو پچھلی اتوار کو پڑھا تھا، چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں. اسی فرماتے ہیں، صاحبو شرماؤ حق تعالی سے جیسا کہ شرمانا چاہیے. اس پر بڑی تفصیل سے بات پہلے ہو چکی. شرماؤ حق تعالی سے جیسا کہ شرمانا چاہیے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے اور دل میں بھی اتر جائے. ابھی جو آپ نے فرمایا کہ انتابد اللہ کا انا کا تراہ وہ علم تکن تراہ انہ یراک، یعنی اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا. اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ دیکھ رہا. اب یہ بات کہنی آسان، سننی آسان کہ اللہ دیکھ رہا، اور کہتے بھی ہیں اللہ دیکھ رہا، لیکن اللہ کا دیکھنا یاد ہی نہیں رہتا. اللہ کا دیکھنا، جتنی نافرمانی ہو رہی اس لیے تو ہو رہی ہے کہ یاد ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا. اگر یاد ہو کہ اللہ دیکھ رہا، کون دیکھ رہا، کون دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا. اس لیے فرما رہے یہاں پر صاحب و شرماؤ تعالیٰ سے، یہ شرم آئے گی نا. یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا تو ایسا دھیان جم گیا تھا کہ فرماتے تھے کہ مستنجیے کے لیے ستر کھول پہ شرم آتی ہے کہ اللہ کے سامنے ننگے کہ اللہ دیکھ رہا. ایسا دھیان جم گیا تھا کہ اللہ کے آگے ستر کھول. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غسل خانے کے اندر یعنی بند جگہ پر بھی لنگی باندھ کر نہاتے تھے کہ اللہ کے سامنے ننگے. یہ ہے، یہی شرمانا ہے نا. جس کا یہ دھیان جم جائے گا کرے گا نافرمانی اللہ کی، تنہائی کے اندر بھی کرے گا کبھی. یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرو، یہ فرما رہے. یہ الفاظ آج سے ہزار سال پہلے کے ہیں، کیونکہ یہ مجلس 545 ہجری کی ہے، یکم شوال کی ہے، 10 شوال کی جائے. یہ ہے تصور. یعنی حضرت کو اس تصوف کا امام مانا جاتا ہے، ان کا نام بڑی محبت سے لیا جاتا ہے، ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ان کی خوب تعریفیں کی جاتی ہیں، بڑے بڑے القاب ہیں، غوث العظم، پیرانے پیر، بڑے پیر صاحب، پتہ نہیں کیا کچھ ان کے تعلق سے. ان کی تعریف کر کے، ان کی تعریف میں قصیدے پڑھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں بزرگوں کی محبت ہے. حالانکہ بزرگوں کی محبت سے مخصوص یہ تعلیمات ہیں. غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ انہوں نے کیا محنت کی، کیا دلوں میں بٹھایا، کیا فکر کی، دلوں کی صفائی کی فکر کی. دیکھو یہ سمجھا رہے ہیں، صاحب و شرماؤ حق تعالیٰ سے جیسا شرمانا چاہیے. یہی نافرمانی چھوڑ دو اس کی، اس سے حیا ہے. بالکل بڑا بیٹھا ہو، میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، یہ بدنگاہی کے تعلق سے اکثر جو شکوا کیا جاتا ہے دیندار لوگ، شکوا سے مراد یہ ہے کہ پریشانیاں جن کو آ کے ذکر کرتے ہیں کہ نگاہ کو قابو پانا مشکل ہے، بے باک ہو گئی جی، رکتی نہیں ہے. دیندار طبقہ جس میں دین کی رمک ہے، بے حیا کی بات نہیں کر رہے، جس حیا نہیں جو مرضی کر. لیکن میں ان طبقے کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے پاس کبھی ای میل سے، کبھی خط کے ذریعے، کبھی میسج کے ذریعے، کبھی آ کے اکثر کہتے ہیں، وہی طبقہ. کچھ بتاؤ، ابھی انگلینڈ سے ای میل آئی، وہ بھی یہی رونا رو رہے ہیں. کہ یہ ایسا غلبہ، فضائیں ایسی ہیں، ان فضاؤں کے اندر جو ہے کہ یہ رکنا مشکل، حالات بھی ایسے ہیں، یہ گندی شہوانی فضائیں ایسی غالب ہیں، مناظر ایسے ہیں، کتابیں ایسی ہیں، لٹریچر ایسا عام ہو گیا ہے نیٹ کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، جو ہمارے گرد و گرد میں چل رہا ہے، ان کی وجہ سے گندے جذبات اندر اتنے ابھر رہے ہیں کہ بالکل مشکل ہو گئے، تو پریشان بھی ہیں. یعنی جس کے اندر حیا کی رمق ہے، جس میں دین کی رمق، وہ بھی پریشان ہے نا. تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ والدین موجود ہوں، والدین بیٹھے ہوئے ہوں اور نفس یہ گندا تقاضا کرے تو کیا ضرورت ہوتی ہے جی؟ والدین دیکھ رہے ہوں، پتہ ہو کہ والدین پتہ ہے سامنے بیٹھے ہوئے، نفس ابھرتا ہے تو کیا نفس کو دبا نہیں لیتے ہیں؟ میں حیادار کی بات کر رہا ہوں، بے حیا تو والدین بھی ہوں، ان کو تو پتہ پرواہ ہی نہیں ہے. میں تو اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو یہ فکر مند ہے. تو والدین دیکھ رہے ہوں تو نفس کے گندے تقاضے کو کیا کرتے ہیں آسانی سے؟ دبا لیتے. بے بچی کیسی بس میں تو ہوا نا، بس میں تو ہوا نا. استاد بیٹھا ہوا ہو اور استاد کے سامنے نفس یہ گندا تقاضا کرے، آدمی گھر نگاہی کرے گا؟ آسانی سے قابو پا لیتے. شیخ بیٹھا ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں شیخ تو بہت اونچے درجے کی چیز ہوگی نا، استاد بھی اونچے درجے، والدین بھی. کوئی دیندار دوست بھی پاس ہو تو اس کی موجودگی میں گندا تقاضا پورا کرے گا؟ حیادہ. تو جب ایک دیندار دوست کے دیکھتے ہوئے اس کے احساس میں دیکھ رہا ہے، تو والدین دیکھ رہے ہیں اور استاد دیکھ رہا ہے اور شیخ دیکھ رہا ہے، تو گندا کام نہیں کرتے، شرم آتی ہے. اللہ دیکھ رہا اور گندا کام کر رہے، استحضار نہیں ہے، یاد نہیں رہتا. تو اس ذکر کے ذریعے سے یہی ہے، ان مجالس سے یہی خیال دل میں جمانا ہے کہ یہ جم جائے. ان مجالس میں اللہ والوں سے تعلق کے ذریعے سے یہ سارا تصوف اسی کا نام ہے اور اسی کی محنت ہے ساری کی ساری، کہ یہ دھیان ایسا جم جائے جو تنہائی کے اندر بھی حرام کاموں سے کس سے روک دے. اللہ دیکھ رہا. کون دیکھ رہا ہے؟ ہمارا آپ کا خالق. اصل میں اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے. معرفت، معرفت کو کہتے ہیں، معرفت ہے ہی نہیں ہے. اللہ کی معرفت جب حاصل ہو جائے تو پھر شرمائیں بھی. یعنی لفظ کہہ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ وہ اللہ کیا ہے؟ اس لیے کہتے ہیں اس ذکر کے ذریعے اسی کی مشق ہے، اللہ کو پہچان لیں، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو دل تسلیم کر لیں. والدین کی بڑائی بڑے جو جانتا ہے پھر شرم آتی ہے نا، استاد کو بڑا مانتے پھر شرم آتی ہے نا، شیخ کو بڑا مانتے پھر شرم آتی ہے نا، اللہ کو بڑا ماننا کہتے ہیں لیکن اندر میں وہ اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کا جمال، اس کا جلال، اس کی صفات کمال کو پہچانا نہیں ہے. جو دل پہچان لیتا ہے وہ شرماتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. اس کے دل میں گندا خیال بھی آ جائے تو شرم سے پانی پنچ کی. تو یہاں فرماتے صاحب کو شرماؤ تعالیٰ سے جیسا کہ شرمانا چاہیے، غفلت میں نہ پڑے. تمہارا وقت بیکار جا رہا ہے، جس پر تفصیل سے بات ہو چکی پچھلے ہفتے میں، یہ غفلت میں سارے گڑبڑ ہو رہی ہے. اللہ سے غافل ہے تو اللہ کی یاد سے غفلت سے نکلنا ہے. اللہ والوں کی صحبت سے لینے کی چیز یہ کہ غفلت سے نکلیں، وہ بیداری آ جائے دل کے اندر، وہ دھیان لگ جائے اس کی طرف. فرماتے ہیں اب اس غفلت کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا وقت بیکار جا رہا ہے. یہ جھنجھوڑ رہے ہیں، تمہارا وقت بیکار جا رہا ہے کہ تم مشغول ایسی چیز کے جمع کرنے میں جس کو کھا نہ سکو، آبرو رکھتے ایسی چیزوں جن کو پا نہ سکو، اور تعمیر کرتے ایسے ان کا مکانہ جن میں رہ نہ سکو گے. خود غور کر لیں، ہم سب اسی میں لگے ہیں. جس پر اللہ کا کرم، جس میں ڈاکٹر صاحب کے دل میں اللہ نے بات ڈالی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا بینک فائدہ اٹھا رہا ہے یا بارش اٹھائیں گے، انہوں نے تذکرہ کیا. یہ جو بنا رہے ہیں بڑے بڑے، بعض کا بنتا ہے اور آدمی چل پڑتا ہے. تو جھنجھوڑا جا رہا ہے معافی ساری چیزیں تم کو تمہارے رب کے مقام سے محجوب کرتی ہیں، جاتا جاتا چیز میں لگ کے، یعنی ان کی ایسی مشغولی ہے کہ حلال حرام کی تمیز ہی نہیں، غفلت پر غفلت، غفلت پر غفلت ہے، ناجائز طریقوں سے اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے، حجاب آیا ہوا، یہ اور حجاب میں آ رہی ہیں. تو فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی جاد اہل عرفان کے دلوں میں خیمہ لگاتی ہے، ان کو گھیر لیتی ہے اور ہر مذکور کی یاد ان کو بلا دیتی ہے. اہل عرفان فرمایا، اس پر بات بھی تفصیل سے پچھلی دفعہ ہو گئی. اہل عرفان کون ہے؟ جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، جس نے اللہ کو پہچان لیا. پہچان سے مراد میں نے جو اب عرض کی، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، اس کی عظمت کو، اس کے جمال کو، اس کے جلال کو، اس کی صفات کمال کو پہچان لیا، تو اللہ کی یاد ان کے دلوں میں خیمہ لگا دیتی ہے. خیمہ لگانا سمجھتے ہیں نا؟ ٹھہر جاتی ہے. آدمی کے جنگل میں ٹھہر تو خیمہ لگا کے ٹھہر جاتا ہے نا. یعنی اللہ کی یاد ان کے دلوں میں خیمہ لگا لیتی، ان کو گھیر لیتی ہے. یعنی ایسی ٹھہر جاتی یاد، ایسی گھر کر لیتی ہے، ایسا خیمہ لگ جاتا ہے، ایسے دل کو گھیر لیتی ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز بنا دیتی ہے. یہ نہیں کہ بیوی کو بھول دیتے ہیں، بچے کو بھول دیتے ہیں، باطن کو بھول جاتے ہیں، یا کہیں جنگلوں میں نکل رہتے ہیں. یعنی ان کے غیر شرعی تقاضوں کو بھول جاتے ہیں، یعنی شریعت مطہرہ کی حدود میں رہتے ہوئے اللہ پاک کی بتائی ہوئی ترتیب پر جو شریعت کے لیے پتہ چلی، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، بیوی کو بیوی کا حق دیتے ہیں، بچوں کو بچوں کا حق دیتے ہیں، جو شریعت متعین کیا. آج کی طرح جو ڈیمانڈس کو کہتے ہیں، آج ہم نے اپنا ایک مسئلہ بن گیا، یہ بیوی کہتی میرا حق دو، یہ جو میں مانگوں دو، وہ حق نہیں ہے، حق شریعت کے متعین ہے. اگر اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر شریعت کے حکم کی تعمیل کے مطابق حقوق ادا کر رہا ہے، یہ اللہ کی یاد ہی میں شامل ہے، یہ حجاب نہیں ہے. بچوں کو اس کا حق دے رہا جو شریعت متعین کیا، یہ اسی کے اندر شامل ہے، یہ حجاب نہیں ہے. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ جو سب کو بلا دیتی، یعنی جتنے غیر شرعی چیزیں ہیں، جتنے غیر شرعی تقاضے ہیں، جتنے منفی جذبات ہیں، یہ سب بلا دیتی. اب اس کی زندگی ساری کی ساری اللہ کی 100% اطاعت کے اندر، جیسے شاہ عبدالقادر مولانا عبدالقادر رائے رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس کو یہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے، یہ نسبت ہی ہے جس کا تعلق کر رہے ہیں، یعنی دل کا تعلق ایسا ان کا اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے جب، تو ان کے لیے شریعت کے خلاف چلنا ناممکن ہو جاتا ہے. یعنی دل میں ایسی استعداد، ایسی قوت، ایسی ہمت آ جاتی ہے کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ یہ شریعت تو بہت تھوڑی ہے، اس سے زیادہ بڑی بھی آ جائے تو عمل کر کے دکھا دے. جذبہ یہ ہوتا ہے، یہ حکام تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ والے جو ہیں وہ فرائض تو متعین ہیں، فرائض کے لیے نوافل ایسے بالالتزام اہتمام سے کرتے ہیں اور ایسے بڑھ کے آتے ہیں اس میں، اور بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی یاد جو ہے، اللہ عزوجل کی یاد اہل عرفان کے دلوں میں خیمہ لگا لیتی ہے، ان کو گھیر لیتی ہے، اور ہر مذکور کی یاد ان کو بلا دیتی ہے. بس جب یہ حالت کامل ہو جاتی ہے، اب جنت ٹھکانا ہے. ہماری طرح نہیں، کبھی ہے کبھی نہیں، کبھی جذبہ ہونے ہیں کبھی نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہم تو ایسے چلتے ہیں، گرتے پڑتے، کامل نہیں. کچھ دن اچھے گزر گئے، پھر جی کئی آگے کہتے گئے بڑے اچھے جائیں، پتہ نہیں گزر کیا ہوگا، نفس پھر اوپر آتا ہے، پھر غلبہ کر لیتا ہے، پھر وہ گرا دیتا ہے. جیسے میں نے کیا نا کہ یہ نفس ایسا ظالم ہے، اللہ کرے اس کی دشمنی کو سمجھ لیں. اللہ والوں نے اسی سے ڈرایا سارا. سائیں توکل شاہ بالی رحمۃ اللہ علیہ قریب کے زمانے کے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی دب جملہ پکڑو اس کالے شور کو. صاحب شریعت تھے، صاحب طریقت تھے، سکر میں رہتے تھے زیادہ، لیکن شریعت کا بہت اہتمام تھا. یعنی اللہ کی محبت میں ایسا نشہ تاری ہوتا تھا جیسے مغلوب ہو جاتے بعض کا, لیکن نماز کا اہتمام تھا, جماعت کا اہتمام تھا. بلکہ دو آدمی کو متعین کیا تھا کہ اگر مجھے سکر کا غلبہ ہو تو میرا انتظار کرنا نماز کے لیے تاکہ جماعت سے پڑھوں. یعنی اللہ کی محبت میں اتنے مغلوب کہ اس میں مسرور, مسرور میں معاویت, اس میں جیسے نشہ داری ہوگی, لیکن پھر بھی شریعت کا اہتمام. وہ کبھی کبھی جملہ کہتے پکڑو کالے چور کو, کیا مطلب؟ یہ نس جو ہے یہ مرتا نہیں نہ مرے گا. یہ جی یہ اللہ نے بنایا انسان کے لیے ہے, اس کے مرے گا نہیں جب تک زندگی ہے. سانس میں جب جسم میں سانس ہے یہ مرے گا ہاں, کمزور ہو گئے لیکن پھر بھی اٹھتا ہے. یعنی اللہ والوں کا نفس جو ہے وہ بھی اٹھتا ہے. یعنی جھلکیاں آتی ہیں, جھلکیوں سے نہیں کوئی فرشتہ نہیں بن سکتا. فرشتے کو جھلکی نہیں, نفسی نہیں, منفی جذبات ہی نہیں. تو کبھی کوئی منفی جذبہ ایسے ہے تو پکڑو کالے چور کو. یعنی فکر ایسی ہو, اگر آ گیا منفی جذبہ ابھرا تو فکر لگ گئی. تو ان سے پوچھا ان کے متعلق, ان کی پہلے بھی ذکر کیا, ان کے خلفاء میں بلکہ خاص الخاص خلیفہ جائے ان کے ذکر خیر کتاب ہے, اس کے اندر حاضر کر رہے ہیں کہ آدمی بڑے مزے میں ہوتا ہے کبھی. یہ جو مزہ بتا رہے ہیں نا, ہر مضمون کی یاد بھول گئی, اللہ کی یاد ایسی غلبہ ہوئی, ایسی محبیت ہوئی, ایسی محبیت ہوئی, اور اس میں جو ہے نا پھر ماشاءاللہ اس کی فکر کی پرواز ہوتی ہے. تو بڑی بلندیوں پر سمجھو, یہ ایک ایسی لطیف بات ہے جو عام ادراک میں نہیں آتی لیکن جو اہل ذوق ہے وہ سمجھتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنے مزے میں آدمی ہو رہا ہوتا ہے اور یہ نفس میں اوپر جا نہیں سکتا, نفس کی پرواز نہیں ہے, نفس کے منفی جذبات کی وجہ سے اس کی پرواز نہیں ہے, روح کی پرواز ہے. یہ روحانیت جو ہے وہ پرواز کرتی ہے. پاکیزہ جب پاکیزگی آتی, لطافت آتی, شفافت آتی ہے تو خیالات کی فکر کی بلندی. اس مزے میں آدمی ہوتا ہے اور نفس وہاں جا نہیں سکتا, لیکن یہ گرا دیتا ہے. یہ کیا وجہ ہے وہاں سے؟ وہ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ جا تو نہیں سکتا لیکن اللہ نے اس کو کوٹ ایسے ہی کہ نیچے تار لاتا ہے تو کھینچ لیتا ہے, تو اوپر ہی جا سکتا ہے. کوٹ اتنی دی کہ دھڑام سے بندہ نیچے چلے. آدمی کہتا جی نہیں, میں رمضان کا تو بڑا بہترین گزرا جی, اب پتہ نہیں کیا ہو گیا, جام سے نیچے آ گیا. یا کبھی ایسی مجالس میں آئے, ذکر فکر کیا, اس میں چلتے 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 تو مستقل. اس لیے یہاں فرما رہے ہیں کہ جب یہ حالت کامل ہو جاتی ہے, یہ کامل بھی اغلب کے اعتبار سے ہے, چلکیاں پھر بھی آئیں گی لیکن فکر غالب ہوتی ہے. ہر وقت چکنے رہتے ہیں, جس کا دشمن ہو وہ چکنا رہتا ہے, ہر وقت ہوشیار رہتا ہے دشمن کے واسطے. جس نے نفس کی دشمنی کو پہچان لیا وہ ہر وقت ہوشیار رہتا ہے, وہ چکنا رہتا ہے, ادھر سے وہ ادھر سے نہ. تو اللہ والوں کا حال جی ہے, ہر وقت چکنے رہتے ہیں. تو اس لیے اغلب اعتبار سے ہے کہ جب یہ حالت ان کی کامن ہو جاتی اب ان کا ٹھکانا کیا ہے؟ جنت ہے. پھر جنت کی آگے سمجھ, ایک لکھتا نق جنت جو دنیا میں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ رضا پر رضا, اللہ کی رضا پر راضی. یہ نقدہ نقد جنت ہے جی, جو اللہ کی رضا پر راضی جن بن گیا اس کو تشویش ہی نہیں ہے, پریشانی نہیں, جو حال آ رہا ہے اللہ تیرا شکر. یہ بات کہنی آسان ہے. تفویض اللہ کے سپرد کر کے رہنا بھی کرو گے, کرنا تو اس نے ہے جو وہ کر جائے گا, یہ بات تو پکی ٹھکی ہے. جو ہم چاہیں گے وہ نہیں کرے گا, وہ جو چاہے گا وہ کرے گا, اور جو چاہے گا اس پر راضی ہو جائے. تو جو اس پر راضی رہنے کا, جس کے دل کے اندر یہ جذبہ بن گیا اس کی رضا پر راضی ہے, اس کے لیے دنیا میں جنت, پریشانی نہیں ہے. تکلیف آ گئی کہ محبوب کی طرف سے راضی جی, پریشانی آ گئی کچھ حالات موافق نہ موافق, اس لیے فرماتے ہیں فارسی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو مصائب ہیں یہ تکالیف جو ہیں اللہ والوں کے لیے تو حلوہ ہیں حلوہ ہے اور لوگوں کے لیے بلوا ہیں بلا مصیبت. فارسی کے شعر میں انہوں نے اظہار کیا اس بات کا کہ عام طوفان جو ہیں عام لوگوں کے لیے کیا ہے بلوا مصیبت بلا اور اللہ والوں کے لیے حلوا یعنی مزے میں. یعنی جو مصائب آ گئے جو ناگواریاں آ گئیں وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی کیونکہ سمجھتے ہیں کہ لانے والا حالات کا اکیلا اللہ ہے. ان کو کوئی تنگ کرتا ہے سمجھتے ہیں کہ تنگ یہ نہیں کر رہا یہ کون تنگ کر سکتا اللہ نے مسلط کر دیا ایک وجہ ہے. ان کی کوئی تعریف کر رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تعریف نہیں کر رہا اللہ کروا رہے ہیں یعنی دھیان اللہ سے ہٹتا نہیں ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کی یاد خیمہ لگا لیتی ہے دل کو گھیر لیتی ہے اللہ کے سب کو بلا دیتی ہے تو ان کا ٹھکانا کیا ہے جنت. اور جنت کا ٹھکانا دنیا کے اندر نقدہ نقل یہ ہے رضا بالقضا والقضا سبقت مدد میں. ایک مجذوب کا ذکر آتا ہے نا کسی نے پوچھا کیا حال ہے مرتے اس کا حال کیا پوچھتے ہیں جس کی مرضی سے سورج نکل رہا جس کی مرضی سے دن رات ہو رہے جس کی سارا نظام کائنات کا اس کا حال اس سے اچھا حال کس کا ہے. اب سننے والے پریشان ہو گئے تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اب ظاہر الفاظ لگ رہے ہیں کہ یہ جے خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے وضاحت کرتی بھائی میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے دعوے کر دیے جو اس کی مرضی میری مرضی تو میری مرضی سب کچھ ہو رہا ہے تو مزہ ہی مزے. یہ الفاظ ہیں لیکن جب دل کی کیفیت بنتی ہے یہ ان جو چکھتا ہے وہ جانتا ہے. بڑے مزے سے کہا کہ میری مرضی جو میرے مولا کی وہ میری مرضی. ہمارے حکیم الامت خانی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے گجرات میں ادھر گزرے ہیں شاہ دولہ یہ ساری گدیاں جو اتنی مدر پڑے اللہ والے گزرے ہیں یہ بعد میں آ کے گڑبڑ ہو گئی جو سمجھا کہ وراثت میں مل گئی. وراثت میں مادی ملتی ہے باپ مر جائے تو اس کی ساری جائیداد مادی اس کو ملے روحانی نہیں ملے گی علم ملے گا اس کا تقویٰ ملے گا اس کا. ہم نے سمجھ لیا اس لیے آج کل جو گدیوں میں جو کرتے ہیں کہ لیکن یہ بزرگ اللہ والے گزرے ہیں. تو شاہ دولہ کا تذکرہ خانی نے لکھا ہے کہ طغیانی آ گئی دریا ابل پڑا یا دریا کے ابلنے کا خدشہ تھا شہر کی طرف سے اب پریشان ہو کے اللہ والے کو دعا کے لے جاتے ہیں ان کی طرف آئے انہوں نے پھاوڑا پکڑا اور جا کے جو ہے نا دریا کا جو ہے نا خود کو توڑنا شروع کر دیا. جدھر مولا تو شاہ دولہ اگر مولا کی مرضی ہے تو یعنی کی تو جدھر مولا ہو شاہ دولہ بولا تھا بات ہے کہ خیر رک گیا دریا نہیں تو یعنی آئی. لیکن اس بات سے بتا دیا جدھر مولا شاہ دولہ اللہ والے تو وہ جو اللہ کی مرضی ہے اسی پر آ گئے. اس لیے فرما رہے ہیں اب ان کا ٹھکانا کیا جنت نقد سن جنت یہ مل گئی دنیا مزے مزے ہیں تو دیکھنے میں لگیں گے پریشانیاں تکلیف مسائل بیماریاں لگی ہوں گی کچھ نہ کچھ مسائل آ رہے ہوں گے لیکن اندر سن کے مزے پھوٹ رہے. یہ نقدہ کیوں رضا برقضا مل گئی. ایک جنت تو نقدہ نقد اور دوسری جنت جس کا وعدہ ہے نقدہ نقد جنت میں رضا برقضا اور پھر ایک تو رضا برقضا ہو گئی اور پھر اس کے قلب کا اللہ تعالی سے قرب اور اس کے اثر راز و نیاز اس کی لذت سے وہی جانتا جس کے دل میں بیداری آ جائے. اللہ کا قرب اللہ سمجھا دے. بارہ عرض کیا گیا نہیں مجلسوں میں کہ اللہ دور کوئی ہے جی کوئی اللہ سے دور ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری شہرات سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ شہرات جو ہے نا سب سے قریب ترین جگہ اللہ کو اس سے بھی قریب تو دور کون ہوا اس کے علم سے کوئی ہے باہر کائنات کا کوئی ذرہ تو ساری قریب ہے اللہ سے دور. ہمارے سنایا کرتے تھے یہ قرب وجوبی ہے جو ہر ذات کے ساتھ ہر ذرے کے ساتھ ہے. یہ قرب وجوبی ہے ہر ایک کے ساتھ, کوئی اس سے دور ہے ہی نہیں, یعنی اس کے علم سے باہر نہیں ہو سکتا, اس کی قدرت سے باہر نہیں ہو سکتا. ہر چیز اس کے قبضہ, قدرت میں تو قریبی ہے نا. قبضہ کیا کیا کہ یہ قبضہ ہے نا, یہ پکڑ لوں یہ میرے قبضے میں ہے نا, یعنی پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کے قبضہ ہے, قدرت میں ہے تو قریب ہے, دور ہے تو صحیح. تو یہ قرب تو ہر ایک کے پاس ہے. جب یہاں قرب کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد قرب امکانی ہے, اور قرب امکانی کیا ہے, یعنی اس کی رضا کے قریب ہونا, اس کی خوشنودی کے قریب ہونا, یہ مطلوب ہے, یہ مقصود ہے. اور یہ نیک عمل سے ہے, یہ اس کی یاد سے ہے, اس کی اطاعت سے ہے, اس کی نافرمانی کے طریقے کے قریب ہو سکے گا اس کی خوشنودی کے. جیسے بادشاہ کا ایک قریب اس کا وزیر اعظم ہے پاس بیٹھا ہوا, ایک قیدی زنجیروں میں باندھ کے بیٹھا رکھا ہوا, کسی جرم میں اس کو زنجیروں باندھ کے, یہ بھی قریبی ہے. یہ بیٹھا ہے وزیر اعظم اور یہ پڑا ہوا ہے زنجیروں میں باندھ کر, تو فرق ہے یا نہیں؟ یہ قریب ہو کر بھی دور ہے, کیونکہ اس کی ناراضگی ہے, اس پر غصہ ہے, اس کو سزا دے رہا ہے, کیونکہ اس کا باغی ہے, اس کا حکم توڑا ہے, پھر لا کے باندھا نا جی. یہ اس کے قریب ہے بالکل. یعنی یہ قرب امکانی بھی ہے اور قرب وجوبی بھی ہے. تو اللہ والوں کو اللہ پاک قرب امکانی بھی عطا فرماتے, قرب وجوبی تو ہر ایک کے ساتھ ہے, اس کی عطاعت سے, اس کی یاد سے. تو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کو قرب مل جائے گا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ قرب خوشنودی, اللہ راضی ہوگا جو اللہ کا باغی ہوگا, اللہ کے قریب ہوگا, خوشنودی قریب ہوگا, رضا کے قریب ہوگا. یہاں یہ نقد جنت دوسری یہ ہے اس کے دل کے اندر جو ہے اللہ پاک کا قرب اور اس کا احساس ہوتا ہے اس کو, اور اس طرح سے راز و نیاز ہوتا ہے, باتیں کرتا ہے. وہ ایک عجیب مزہ ہے جس کو اللہ نصیب فرما دے, یعنی اس قرب کے احساس سے. ہمارے ایک ساتھی ہیں ڈاکٹر صاحب, کہتے میں گاڑی چلا رہا تھا تو قرآن کی قرآن کے ساتھ پڑھ رہا تھا, ہو معاکم اینما کنتم, ہے نا قرآن کی آیت ہے, جہاں تمہارے ساتھ ہے. تو میں نے اللہ سے سوال کر بیٹھا, یا اللہ مجھے قرب کے احساس بھی تو دے, احساس بھی عطا فرما, اپنی معیت کا احساس ہے. کہنے لگے ایک دم میرے دل میں ایک ایسی کیفیت نے گاڑی ایک دم روک دی, تک مگر لینے لگا اللہ نے احساس کرا دیا. تو جب دل کے اندر اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت جب گھر کر جاتی ہے, جس کو فرمایا نا, اور کامل حالت ہو جاتی ہے, تو اس کے دل کے اندر پھر اللہ پاک کے ساتھ ایسا احساس ہوتا ہے, اس سے راز و نیاز اور باتیں کرتا ہے, مدد کرتا ہے. یہ بھی جنت ہے دنیا کی. نقدہ کی جنت میں ایک رضا برقضا, ایک دل کا اس کے ساتھ تعلق کا محسوس ہونا, اس کے قریب ہونا, محسوس ہونا, اسے راز و نیاز, اور پھر اس کے اور اللہ کی طرف پردوں کا اٹھ جانا. پردوں کا یہ بھی ایسی چیز ہے جو ہم سمجھ سے باہر ہے. حجاب ہمارے اپنے ہمارے نفس کے, نافرمانیوں کے, یہ سب ہٹ جاتے ہیں. جب نافرمانی گئی, نافرمانیاں گئی, یعنی ہم تو ایک آدھ نافرمانی چھوڑ کے مطمئن ہیں کہ ہم تو یہ نہیں کر رہے, یہ نہیں کر رہے, ہمارا نام مطمئن کر دیتا ہے. بڑوں بڑوں میں لگے ہوں, کتنوں میں لگے ہوں پتہ ہی نہیں ہے. دیندار گھرانوں کے اندر بھی حال ہمارا یہ ہے, نماز پڑھ لی, ذکر کر لی, تلاوت کر لی, معاملات سب خراب, حق مارے جا رہے ہیں, بیوی کا حق نہیں دے رہے, شوہر کا حق نہیں دے رہے, قرض لے کے واپس نہیں کیا جا رہا, کاروبار کے اندر جو ہے ڈنڈی ماری جا رہی ہے, پتہ نہیں کیا کسی نے چاہتے ہیں. وہ بڑے کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ کا قرب مل جائے گا, اللہ کو دھوکہ کو دے سکتا ہے. یہ حجاب ہے سارے. لیکن اس کے ساتھ جو ہے یہ بندہ, اس کی پوری تفصیل پہلے آ چکی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے نا یہ تفصیل, یہ بیان چلا رہا ہے, یہ آخر میں آ کے آیا یہ بات. یعنی اب جو اس کی حالت کامل ہو گئی, اور کامل ہونے کے بعد جو ہے اب اس کے ساتھ جو ہے نا, اب اس کو رضا برقضا دے دی اور دل اور اللہ کی طرف پڑھ دے, اب ایسے قلب والا شخص اپنی خلوت میں ہر حالت کے اندر حق تعالیٰ کے ساتھ ہے، محسوس کرنا لیکن فرماتے ہیں بلا کیفیت، بلا تشبیہ، یعنی محسوس کرتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتا، یہ ذوقی چیز ہے، ذوق سے ہے، الفاظ سے نہیں ہے. جس نے آم دیکھا نہیں اس کا آم کا ذائقہ سمجھا دیں گے جی. پہلے بھی تذکرہ کیا ہمارے شیخ حبیب اور ذکی رحمۃ اللہ نے فرمایا سمجھانے کے لیے ذوق کی بات، کہ عرب میں پرانے زمانے میں آم نہیں ہوتے تھے، آم کبھی نہیں ہوتے لیکن پہنچ جاتے. اب تو کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ سے آسان ہوگی نا، دنیا جہاز کے میرے پہنچے وہاں پر تازہ جہاز ہوتے تھے. پہلے جہاز کہاں جہاز ہوتے تھے، پہلے بحری جہاز کا سفر کتنا مشکل ہوتا تھا، اور آم جیسی نازک چیز ہے کتنا وقت لگتا پہنچنے میں. تو آم وہاں تھا نہیں کبھی، نہ انہوں نے دیکھا تھا، نہ انہوں نے چکھا تھا، نہ انہوں نے کھایا تھا، تذکرہ سنا ہوا تھا. تو کہنے لگے کہ ایک عرب آم کا ذکر کر رہا ہے کہ ہند کے اندر، جس کو پاکستان تھا نہیں، ہند پاکستان کٹھے کا ہند، کہ ہند نے سنا ہے کہ ایسا پھل ہے کہ جس کو آدمی منہ میں ڈالتا ہے اور پھر نکالتا ہے، تھوک سے بھرا پھر منہ میں ڈالتا ہے. اور کہتے ہیں ایسے انداز سے بیان کیسے الٹی آ جائے گی اس کو، یعنی بڑا گھن آ رہی ہے اس کو بتانے کے طرز سے. اب وہ بھی کھا رہے کیونکہ آم کے ذائقے سے نہ آشنا، سنا ہے کہ ایسے کھایا جاتا ہے، تو ان کو تذکرے سے کیا گھن آتی تھی. اجی ہمیں بھی گھن آئی ہے، سوچا ہم نے کہ تھوک سے برابر منہ میں ڈال لیتے ہیں، مزہ آتا ہوتا ہے، بار بار ڈالتے ہیں، چوستے بھی چوستے. تو ذوق ایسی چیز ہے، ذوق کو لفظوں بیان کرنا، یعنی ان کو اس وقت یہ بات سمجھانی مشکل تھی. اب عام پہنچ گیا، وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے یہ اللہ پاک کے تقرب اور اللہ پاک کے سب پردوں کا جانا اور اللہ کی معیت کا احساس ایک ایسا ذوقی چیز ہے کہ جس کا ذوق بیدار ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے، لیکن اس کی تشبیہ دے نہیں سکتا، اس کی مثال بیان کر نہیں سکتا، اس کی کیفیت بیان کر، الفاظ میں ہے ہی چیز نہیں کوئی. وہ الفاظ کہاں سے لائے، وہ تشبیہ کہاں سے لائے، کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی مثل کوئی شاعری نہیں. لیا تھا کہ مسلش ہے، قرآن بتا رہا ہے اللہ کی مثال کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، تو کیا مثال بیان کرے. ہمارے مفتی صاحب پڑھا کرتے ہیں نا، ایک ہم خطبے سے پہلے یا بیان سے پہلے بھی اس کے اندر بھی یہی ہے، نہیں توحید ہے اس میں، ہم میں لا مثل ولا صور مثل و نذیرا من قال سوا ذلك قد قال محال. لا مثل یعنی اللہ کی مثال کچھ نہیں، لا صور مثل و نذیرا، نفس مثال تو رہا ہی نہیں ہے، اس نے کوئی مثال اپنی بنائی، اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو ناممکن بات کی ہے، ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کو جو راز و نیاز کی باتیں اس سے ہوتی ہیں، قرب کی میت کا احساس ہوتا ہے، جیسے ہمارے کئی اکابر نے فرمایا کہ اللہ کا دیدار ہوا، دیدار جی ہے، اس کو بیان نہیں کر سکتے. ان آنکھوں سے نہیں، ان آنکھوں سے نظر آ جاتا سارا کچھ، یہ مادی چیز ہے، اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دے سکتا کیوں قرآن نے فیصلہ کر دیا. وہ دیدار کیا ہے، دل کی کیفیت کا نام جس کو بیان کرنا مشکل ہے. لیکن اکابر نے کہا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اللہ کا دیدار پوچھا کہ آپ کے قرب کیسے حاصل کروں، تو فرمایا کہ قرآن سے. تو میں سمجھ کے بے سمجھے سکتا، سمجھ کے پڑھو، بے سمجھے پڑھو، پڑھو قرآن پڑھو، میرا قرب مل جائے گا. باجی بستان رحمۃ اللہ فرماتے میں نے پوچھا اللہ سے آپ تک کیسے پہنچے، اس میں نفس کا پتہ، نفس کو چھوڑ دیا جائے، آسان طریقہ، نفس کو چھوڑ دے، نفس چھوڑنا آسان نہیں ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نفس سے ایسے نکل آیا جیسے سانپ کیچڑی سے نکل آتا ہے، سانپ کی نئی کھال بن جاتی ہے، پرانی کھوکھلی ہو جاتی ہے، اس میں سے نکل آتا ہے. دیہاتوں میں لوگوں نے دیکھا ہوگا سانپ نظر آتا ہے، سانپ نہیں ہوتا وہ، کیونکہ جو اوپر کی کھال اس کی بالکل نئی کھال میچیور ہوگی تو اوپری کیا ہوگی، اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، ایک کھول ہوتا ہے، وہ کھول نکل گیا، کھول میں سے نکلا ہے نئی کھال کے ساتھ، تو سمجھتے میں ایسے نکلا ہے. یعنی نفسانیت نے ہمارے اوپر غلاف چڑھایا ہوا ہے، نفسانیت کہہ کر ہمارے جس نے ہمیں تو پکڑا ہوا ہے. وہ نکل گئے, کہتے میں نکل گیا نسلانیت سے نکل گیا, کیونکہ اللہ نے فرما دیا دعا نفسک و تعال, چھوڑ دے نفس کو راجا, میں نکل گیا. تو اللہ کا تقرب جو ملے گا نفس کو چھوڑنے سے ملے گا, نفسانیت کو چھوڑنے سے ملے گا. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں اب اس کو جو خلوت میں بھی جلوت میں ہر وقت اللہ کے ساتھ ایک محسوس ہو رہا ہے, لیکن وہ بیان نہیں کر سکتا, اس کی تشبیہ نہیں دے سکتا. یہ بھی جنت ہے, یہ دنیا کے اندر جنت ہے اس کی, کہ ہر وقت محسوس ہو رہا ہے میرا مولا میرے ساتھ ہے. وہ کیفیات جو دل کے اندر جو مزہ اور جو سور ہے وہ بیان ہی نہیں ہے, یہ دنیا میں جنت ہے اس کے لیے. باتیں بس اس کی معیت کی کوئی کیفیت کیا بیان کرے, میرا دل کی ایک نظم ہے فارسی کے اندر, جو ہے چیز عرفاں بے سرو سامانگی یا سراسیم اس یا دیوانگی, مختصر شعر ہے جامع ہے. سوال قائم کیا کہ عرفان کیا ہے, یعنی اللہ کی معرفت کیا ہے. چیز عرفاں بے سرو سامانگی, یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ جس کو معرفت حاصل ہوتی سمجھتا میں کچھ نہیں, میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و مانا ما عرفنا حق معرفت کی, اللہ تیری معرفت کا قضا نہیں ہوا. ما عبدنا حق عبادت کی, اللہ تیری عبادت کا قضا ہوا ہی نہیں. اس میں غرور نہیں ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں میری نمازیں پڑھتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, نہ نہ کام کر کے سمجھتے ہیں اس کی شایان شام. ایک بات تو یہ ہے جس کو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ واقعی سمجھتا کہ میں کچھ نہیں, میری عبادت بالکل کچھ نہیں, قبول ہو جائے تو اس کا فضل ہے ورنہ یہ اس قابل نہیں ہے. آگے سمجھتے ہیں یا سراسیم اس یا دیوانگی, یا سراسیم خیال سندر, یعنی اس کو بیان کر ہی نہیں سکتا ہے, حیرت کے اندر ہر وقت حیران ہے, یعنی اس کی قدرت محسوس ہو رہی ہے ہر وقت ہر آن ہر گھڑی, اس کی معیت کا ایسا احساس ہے کہ حیران. سراسیما یا دیوانگی یا مجذوب ہو گیا, یعنی اتنا غلبہ ہوا اس غلبے سے عقلی مجذوب محفوظ ہو جاتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے, کیونکہ عقل جب گئی مجنون پر شریعت کیا کام ہے کوئی, تو مجذوب مجنون کی طرح بن جاتا ہے محفوظ ہو. لیکن دوسروں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا جو صاحب ارشاد سے پہنچتا ہے. اور یا کہ دو قسمیں, ایک مجذوب ہے ایک اہل ارشاد ہے. مجذوب سے فائدہ دوسروں کو نہیں پہنچتا, خود اپنی ذات کے اعتبار سے محفوظ ہو گیا, لیکن اہل ارشاد سے فائدہ پہنچتا ہے, کیونکہ وہ شریعت پر چل رہا اس کا نمونہ نہیں بن سکتا, یہ شریعت پر چل رہا نمونہ بن جائے گا, لگبت ہوگی نا چلنے کی. تو یہاں اسی کی بات کر رہے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد نے خیمہ لگا لیا اور گھیر لیا اور یہ حالت کامل ہو گئی, یعنی اب ہر وقت ہر اللہ کی اطاعت کو کرنے والا بن گیا, اللہ کے نافرمانی کو چھوڑنے والا بن گیا, یعنی اس کے دل سے نفس کی ساری علائشیں نکل گئی, نفسانیت مغلوب ہو گئی, کل عدم ہو گئی, معدوم نہیں ہوگی, صفات مغلوبہ کل عدم ہو گئی. اب ہر وقت یہ ہے خلوت میں اور ہر جگہ اس کو اللہ کی مائیت کا احساس ہو رہا ہے اور اس کو مزہ آ رہا ہے, لیکن اس کی کیفیت کو کیا بیان کرے. یہ جنت نقدہ نقد ہے کہ مزہ ہی مزہ ہے اس کو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور جنت موعود, یعنی وہ جس کا حق تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا, اور حق تعالیٰ کریم کا دیدار بلا حجاب اس وقت ہوگا, کوئی شبہ نہیں. یعنی جہاں جنت یہ مل گئی نا, اس کی معیت, اس کے قرب کا احساس, اس کی رضا کو راضی رہنے کی کیفیت, مزے ہی مزے, سرور ہی سرور, تکلیف میں مزے, ہر حق میں مزے, یہ نقل یہ ساری باتیں آ گئی نا. اور دوسری جنت اس کو وہ ملے گی, وہاں پر ملے گی, اس جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا بلا حجاب, وہاں کوئی پردے نہیں ہوں گے. تو میں نے ایسے دیکھو جیسے جان کو دیکھ لیتے, کروڑوں کا مجمع ہو چاند کو دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ بھی یہاں کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے جیسے مجھے دیکھ لیں کچھ کوئی ایسے سے اسے دیکھتے ہیں تھوڑا سا مجمع ہی ابھی پھر بھی ہوتی نہیں ہے جتنا مجمع زیادہ ہوگا آدمی بیچ میں بیٹھا ہو تو اس کو دیکھنے دقت ہے کہ نہیں لیکن چاند کو نہیں دقت ہے کسی کو کروڑوں کا مجمع ہو آسانی دیکھ لیتے ہیں نا میں ایسے دیکھوں گی اللہ بلا حجاب اور اس میں کوئی شبہ نہیں یہ جنت وہاں ملے گی لیکن کس کو ملے گی جنت کو چھوڑے گا نفسانیت کو چھوڑے گا جو اللہ کو یاد کرے گا یعنی اس کی اطاعت کرے گا اس کی نافرمانی چھوڑے گا تو اس مجلس سے مقصود اس تصوف سے مقصود اللہ والوں سے تعلق سے مقصود دل کے اندر اس کیفیت کا حاصل کرنا ہے اور اس کیفیت کو دل کے اندر رچانا بسانا ہے اس لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں تصوف ایک حال ایک مقام ایک حال ایک مقام اصطلاحات تو اکثر لوگ سن لیتے ہیں لیکن ناواقفیت کہتے ہیں اس پر حال چڑھا ہوا ہے نا قوالی ہو رہی ہوتی ہے نا آدمی خوب اچھل کود کر رہا ہوتا ہے کہتے ہیں حال چڑھا ہوا یہ بھی ایک حالت ہے یہ بھی ایک پتہ نہیں صحیح ہے غلط وہ جو بھی ہے صحیح غلط اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کی ایک تو ہے کسی پر غلبہ آ جانا جیسے شکر کی غلط وہ ایک غیر اختیاری اور چیز ہے بعض کا تو ایک وجد ہوتا ہے ایک تواجد ہوتا ہے خود بنتا ہے ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے امام غزالی رحمۃ اللہ اپنے زمانے میں فرمایا کہ صحیح حال کا پتہ لگانا ہے نا ان سب کو چڑھاؤ چھت پر جس کی منڈیر نہ ہو پھر دیکھو کس پر حال آتا ہے کیوں کہ آئے گا اس کا مطلب ایسے لوگ تھے نا اس وقت بھی نا جو بنتے تھے لیکن جس پر واقعی حال آئے گا وہاں بھی آ جائے گا حال سے مراد جائے گا یہ کیفیت جس پر غلبہ کرے گی اس کو وہاں بھی آ جائے گا اور بننے والوں کی آئے گی اس کا مطلب ایسے ہر زمانے میں لوگ رہے ہیں ایک لفظ ہے حال ایک حالت آئی تو پھر چلے گی جیسے وہ حال آتا ہے بعد میں ٹھنڈا تو یہ حال جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے اور ایک مقام ہے اور مقام کو پتہ نہیں کیا بنا دیا تھا ان لوگوں نے دیکھیے یہ الفلاٹر مقام ہے نا کہیں جائے گا یہاں سے یہاں سے کہیں جائے گا لاہور ایک مقام ہے کہیں جائے گا کراچی ایک مقام ہے کہیں جائے گا یعنی مقام وہ ہے کہ جگہ جو قیام پذیر تو مقام سے تصوف میں مراد ایسی کیفیت کا حاصل کرنا جو قیام پذیر ہو جائے جیسے سچ کی ایسی کیفیت دل پر غلبہ کرے جھوٹ بول نہ سکے اس کو سچ کا مقام حاصل ہو گیا یہ ہے مقام اللہ کی خشیت ایسے دل میں گھر کر گئی ہے اس کو خشیت کا مقام حاصل ہو گیا امانت داری دل کے اندر ایسے گھر کر گئی ہے کہ بدیانتی کر ہی نہیں سکتا اس کو کیا مقام حاصل ہو گیا یہ نہیں تو سامانوں پر چڑھ گیا تو یہ صفات مقصودہ جو ہیں ان کا دل کے اندر قیام پذیر ہو جانا ہے تو اللہ کی یاد اسی لیے خیمہ کل کر کے نا یہ قیام ہو گیا نا یہ مقام تو ہمارا اس سے مقصود یہ ہے اس ذکر کے ذریعے سے اس تعلق کے ذریعے سے یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو مقاصد شرعی ہیں یہ قیام پذیر ہو جائیں جھوٹ کی عادت چھٹ جائے بدیانتی کی چھٹ جائے عقیدہ مضبوط ہو صحیح ہو شریعت پر چلنے کی استعداد ایسی ہو کہ اس کے خلاف نہ چل سکے ہر حکم ایسا محبوب ہو اس کے خلاف نہ چل سکے میرے عزیزوں میرے بزرگوں دوستو ابھی تو تازہ تازہ رمضان گزرا ہے اور رمضان کے اندر ہم نے مشق کی ہے اللہ کی توفیق سے ابھی جیبیں بھری ہوئی ہیں ہماری جیبیں رمضان میں ہر ایک نے زور لگایا میں اس مجمع کی بات کر رہا ہوں روزہ دروزہ خوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں لگایا نا زور اپنی ہمت بڑھا کے تلاوت زیادہ کی نفل زیادہ پڑھے نماز جماعت کے ساتھ کوشش کی کیوں جی کی نہیں کی گناہوں سے بچنے کی کوشش کی دیکھیے جہاں اللہ کے حکم کی تعمیل کے اندر نفس کو روکا یہی تو مشق کرائی مہینہ بھر میں اللہ نے کہ چند گھنٹے نفس کو ہم نے بڑی آسانی سے روکا اس گرمی کی شدت میں، لوڈ شیڈنگ میں، پانی پینے سے، کھانے سے، بیوی کی خواہش سے بڑی آسانی سے روک لیا، کسی کیا نہیں کیا، یہی مشق ہوئی نا. یعنی اس مہینے میں اللہ پاک یہی مشق کراتے ہیں کہ نفس کو اگر اس کی جائز مرغوبات سے روکنے کی عادت پڑ جائے تو نجائز سے روکنا آسان ہو جائے گا. یعنی ایک مشاہدہ کرا دیا کہ نفس کو روکنا، قابو کرنا مشکل نہیں ہے. اتنے گھنٹے اگر روک سکتے ہو پیاس سے اور کھانے سے، اس کے مرغوبات سے اور بیوی کی خواہش سے، تو نجائز کیوں نہیں روک سکتے؟ تو اس کی برکت سے جو ہم نے اس مہینے میں ہر ایک نے کوشش کی اپنی بساط سے بڑھ کر قرآن کی تلاوت. پھر دیکھو تراویح کے اندر ڈاکٹر عبدالعزیز عارف رب کا فرمایا کرتے تھے کہ سجدے کے اندر اللہ پاک کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کو زیادہ پسند کیا ہے سجدہ. تو تراویح کی 20 رکعتوں میں کتنے سجدے ملے؟ 40. تو 40 مقامات کے قرب روزانہ ملے. کیوں جی؟ تو جیبیں گرم ہیں تو، لیکن جیب کپڑا پیچھے لگ جاتا ہے، چور آتا غریب کے گھر میں آئے گا، امیر کے گھر میں آئے گا. اب ہماری جیبیں گرم ہیں، جیب کپڑا پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن ابھی جذبات تازہ ہیں، ابھی جذبات ابھی گرم ہیں. ابھی اللہ سے مانگ لیں، اللہ نے ہمارے اندر روحانی استعداد بڑھائی ہوئی ہے، نفس سے مجاہدہ کر کر کے مہینہ بھر کے اندر ابھی اندر میں قوت ہے، اس قوت کو باقی رکھنے کے لیے عزم کریں، اللہ سے مانگیں کہ جیسے گناہوں سے بچنے کی کوشش رمضان میں کی زندگی بھر کرنی ہے، جیسے اپنے منفی جذبات کو رمضان میں قابو کیا ہے زندگی بھر قابو کرنا ہے، اسی استعداد کے لیے ذکر کرنا ہے، اسی کی بقا کے لیے، اسی کی ترقی کے لیے یہ ذکر اس لیے ہے. ذکر کے فضائل اور ساری چیزیں سامنے مولوی صاحب نے بتا ہی دی، لیکن اس سے مقصود یہ ہے، اس کی یاد سے مقصود یہ ہے کہ اس سے شرم آنے لگے، اس سے حیا آنے لگے، اس کی نافرمانی سے ہر وقت رک جائیں. مواقع ہوں، میسر ہوں، حالات ہوں، لیکن ہمیں اس کا یہ دیکھنا یاد آ کے ہمیں شرم آ جائے اور بھی. تو یہ اس سے بڑھے گی، یہ اللہ کے ذکر کی مشق سے بڑھے گی. یہ ذکر اس لیے ہے تاکہ دل کے اندر روحانی استعداد ہو، روحانیت آئے. لیکن اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، آج باری رغبتیں چونکہ مادی ہو گئی ہیں تو ذکر سے مادی چاہتے ہیں، مادیت چاہتے ہیں، وظیفے مانگتے ہیں. جی کچھ کاروبار میں ترقی کا وظیفہ بتا دو جی. آج کل یہی تصور سمجھ رکھا ہے بزرگوں سے تعلق سے، یہ ہے کہ کچھ ان سے کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے ہمارے بارے میں آ رہے دنیا کے اعتبار سے ہو جائے. چھوٹی سی چیز ہی مانگتے ہیں. مانگنے کی چیز یہ ہے، لینے کی چیز یہ ہے کہ روحانی استعداد جو اللہ کے قریب کر دے، یعنی اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. تو اس کے لیے اس کو سامنے رکھ کے اب ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. یہ ذکر اس لیے ہے، اس ذکر سے یہ حاصل کرنا ہے کہ اس کی یاد ایسی دل میں رچ بس جائے، رگ رگ ریشے میں رچ بس جائے، اغلب اوقات میں ایسے یاد رہنے لگے کہ اس سے شرم آنے لگے جیسا اسے شرمانا چاہیے، پھر اس کی ہر اطاعت کو جی چاہنے لگے، ہر نافرمانی کو چھوڑنے کو جی چاہنے لگے. یہ نہیں جیسے آج کرتے چند لے لی باتیں اور اکثر میں لگے ہوئے، نہیں، شریعت کا ہر حکم مرغوب ہو جائے، کرنے والا کرنے والے بنے، چھوڑنے والا چھوڑنے والے بنے. تو اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارا چونکہ ذکر خلفی کی مشق ہے، ذکر خفی کی، جس کا مستقل حکم ہے، وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، فرمایا جا رہا ہے جس کا حکم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر آج دیکھے تھا، اور پکارے بغیر یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، غافل میں سے نہ ہو. یعنی غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا، کثرت سے فرمایا. کبھی کر لیا، کبھی نہیں کر لیا، یا تھوڑا سا کر لیا، وہ قوت نہیں آتی جو اکثر کہہ رہے اتنے سال ہو گئے ذکر کرتے، کیونکہ اس درجے کا نہیں کر رہے. اللہ کرے اس کی ضرورت کا بھی احساس ہو جائے. یہ بھی ہماری ضرورت ہے، جیسے غذا ہماری ضرورت ہے، جیسے دوا ہماری ضرورت ہے، یہ روحانی غذا بھی ہے، روحانی دعا بھی ہے. جتنے منفی بیماریاں اندر ابھرتی ان کا علاج بھی اسی کے اندر ہے. اس لیے کچھ وقت مقرر کر کے اللہ کی یاد دل میں بسا لیں. فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں تو یاد رکھوں گا. ہم جتنی اللہ کی یاد کریں گے اللہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے، اس کی رحمت کی نظر ہوگی، دل میں نورانیت آئے گی، دل سے ظلمت جھڑے گی، دل کو روحانی ٹونک ملے گا، قوت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، گندے جذبات منفی جذبات دبیں گے، مغلوب ہوں گے، اطاعت کی رغبت بڑھے گی، نافرمانی کو چھوڑنا آسان ہوگا. بسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، تمہارے رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو تبتل کے ساتھ. یعنی سب سے علیحدہ ہو کر، سب کو چھوڑ کر. تو اصل جو دل کے اندر اس قوت کو حاصل کرنا ہے، روحانیت کو حاصل کرنا ہے، پاکیزگی کو حاصل کرنا ہے، تو اس کی مشق کے لیے ہمیں کچھ وقت تنہائی میں نکالنا ہوگا، اور نکال کر پھر دل میں اس اللہ کے نام سے ہم دل کے اندر اللہ کی یاد کو رچائیں بسائیں تبتل کے ساتھ. یہاں تو ترغیب کے لیے جمع ہوئے ہیں نا، مشق کے لیے ہے نا. اصل ذکر ہر ایک کا تنہائی کے اندر ہے. ہر ایک اپنے لیے تجویز کرے، کوئی جگہ مقرر کرے گھر کے اندر. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ، کسی شخص نے پوچھا ہے کہ عیادار شخص ہے، چھوٹا سا گھر ہے اس کا، وہ کہاں کے لوگ، ایک ہی کمرہ ہے، ہوتا ہے جیسے گھر ایک ہی کمرہ، تو میں چرپائی پر چادر لے کے لوٹ لیٹ جائے سلوت ہوگی، وہ لوگ سمجھے سو رہا ہے، یہ اپنا کام کر. دین میں بڑی آسانی ہے ماشاءاللہ. ہمارے گھر تو ایسے ہیں خلوت پکانے سے مل سکتی ہے، لیکن کسی کے نہیں ہے تو اس کے لیے بھی طریقہ ہے. لیکن بہرحال جو فائدہ ذکر کا ہوتا ہے، جو ذکر کی قوت ملتی ہے، جو اندر روحانی قوت ابھرتی ہے، وہ خلوت میں ذکر کرنے ہی سے زیادہ ابھرتی ہے تبکل کے ساتھ. اس لیے کچھ وقت نکال کر اپنے دل کے اندر اللہ کے نام کی مشق کرے، تکرار کرے. اس لیے تصور کا ذکر ہے کہ آنکھیں بند کرنا ضروری نہیں ہے، کھلی آنکھوں سے کر سکتے ہیں. وہ تو جس کا دھیان نہیں جمتا ابتدا کے اندر، تو ابتدا کے اندر بتاتے بھی ضرور ایسا کر لو، آنکھیں بند کر لو اور دل کا تصور کر لو، یہ میرا دل ہے اور دل پر لفظ اللہ لکھا ہے خوشنما حروف میں، جو رنگ جس کو اچھا لگ رہا ہے، ایک مشق کے لیے ہے، جو رنگ جس کو اچھا لگ رہا ہے. اور اس یقین کے ساتھ کہ اب میں جو اللہ کو یاد کر رہا یا اللہ کو یاد کر رہی ہے، تو اب اللہ بھی میری طرف متوجہ ہیں، تو نورانیت آ رہی ہے، دل میں روشنی ہو رہی ہے، تو دل میں اس روشنی کے تصور کے ساتھ پھر اللہ کے نام کی تکرار کریں، اللہ 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 اللہ. خوب کریں تکرار، اتنی کرنی تکرار، اتنی کرنی اس نام کی، مبارک نام کی، فتبارک اسم ربی کا، جو متبرک نام ہے اللہ فرما رہے ہیں، اس میں تبرک ہے، اس میں برکت ہے، اللہ فرما رہے ہیں. اتنی تکرار کریں کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ کے اندر رچ بس جائے، ہمارے رگ رگ ریشے میں سما جائے، یہ پھر اس کی اطاعت کی طرف ہمیں راغب کرے گا، اس کی نافرمانی سے پھر روکے گا. اور تبرک یہی ہے کہ نافرمانی کی چھوڑنے کی استعداد بڑھے گی، اطاعت کی استعداد میلان بڑھے گا. اب اس کی مشق کر لیتے ہیں اور اللہ سے مانگے کہ جس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی قوت، اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تصور کی آنکھ سے دیکھیں دل میں لفظ اللہ، اور تصور کی زبان سے اللہ 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 اللہ. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں. اجزاء.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا ومن الماء البارد. إليك ربي فحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيئ الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا توثر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من المأسم ومن المغرم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس ذکر کو قبول فرما، اے اللہ اپنی معیت نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اے اللہ اس ذکر کی حقیقت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں ذاکر بنا، اے اللہ اپنے ذات عالی سے ہونے کا یقین نصیب فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما، کامل اتباع نصیب فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، غیبی نصرت فرما، غیبی تائید نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اسلامی ممالک کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی قدرات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہماری دستگیری فرما، اے اللہ ہماری دستگیری فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.